الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگوں، یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کو سمجھ آئے. سورہ الانعام کی 151 نمبر آیت. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کچھ بہت اہم باتیں ذکر کی کہ جس کو اپنانے سے زندگی بہت سارے پہلو سمجھ سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں. اور یہ والی آیت اس سے اگلی دو آیتیں، اگر یوں کہا جائے کہ دین کا خلاصہ ہے تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو اس کی کچھ تفصیل گزر چکی. اور پھر کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس کی بھی کچھ تفصیل گزر چکی ہے. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، تو اس کی تفصیل کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ظاہری طور پہ بچوں کو قتل کرنا، ان کو مارنا، جیسے رائج تھا مشرکین مکہ کے مابین، اور ریزن اس کی یہی ہوتی تھی کہ انہیں کھلائے گا کون. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی کہ رزق کی پریشانی نہ لیا کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ تم کیسے کھاؤ گے، بچے کیسے کھائیں گے، تمہیں بھی میں رزق دیتا ہوں اور ان کو بھی میں ہی دوں گا. اب اس آیت مبارکہ کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، اور باطنی پہلو یہ ہے کہ بچوں کا باطنی قتل کرنا. ایک ہے ظاہراً جسمانی قتل، وہ اس کی بھی نفی ہے، اور دوسرا پہلو ہے باطنی قتل. باطنی قتل سے مراد ہوتی ہے کہ اسپرچولی قتل کر دینا. اسپرچولی قتل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کنیکشن، تعلق نہ حاصل ہونا یا ہونے دینا. تو یہ بھی اس میں میننگ موجود ہے کہ ان کا باطنی قتل نہ کرنا بچوں کا، اس وجہ سے کہ انہیں کون رزق دے گا اور مجھے کون رزق دے گا. کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو اوور انڈلج اس فیلنگ کے اندر، اس سوچ کے اندر، پریشانی کے اندر کر لینا کہ فائنینشل میٹرز کیسے پورے ہوں گے. تو اس کا ظاہری ایک پہلو یہ ہوگا، یا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ توجہ نہیں دی جائے گی بچے پر، اولاد پر، کہ ان کی تربیت کی جائے. تو اس کی وجہ سے ان کو تربیت ہوگی نہیں، تو یہ باطنی قتل مراد ہے. تو اس آیت کے تحت پھر بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے کیا اہم پہلو ہیں، وہ ذکر ہو رہے ہیں، اور کافی ڈیٹیل اس کی گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گولز پہلے ڈیٹرمن کرنے چاہیے کہ تربیت کے گولز کیا ہیں. تو وہ تین ہیں مینلی، کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن حاصل ہو جائے، تعلق حاصل ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے تعلق بہتر ہو جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کو زندگی سے ڈیل کرنا آ جائے، یعنی صبر، شکر، تقدیر، یہ پہلو صحیح ہو جائے. اب یہ تینوں چیزیں گولز اچیو ہوتے ہیں تین قسم کے علوم سے. ایک ہے فقہ کا علم، قرآن و حدیث کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، کرنا کیا ہے، کیسے، مطلب مسائل جنہیں کہتے ہیں. لیکن وہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمانیات پہ بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کا تعلق اور آخرت کی فکر یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ انسان کی باطنی اصلاح کرے, اپنے اندر باطنی گناہوں کو چھوڑنے کی ایفرٹ کرے کہ جس میں شہوت ہے, جس میں بخل ہے, کنجوسی, فضول خرچی, غصہ وغیرہ, تو یہ ساری باطنی بیماری ہیں, ان پہ ایفرٹ کرنا. تو یہ تین جب ایفرٹس ہوں گی تو پھر تین گولز اچیو ہوں گے, ورنہ اس پہ کمی رہ جائے گی. اب یہ تین جو ایفرٹس ہیں یا علوم ہیں یہ ملتے ہیں قرآن و حدیث کی ڈیٹیل سے, فقہ کے علم سے, نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے یہ صالحین کی صحبت سے ملتے ہیں, کمپنی سے ملتے ہیں. اور تیسرا ملتے ہیں یہ ذکر اللہ کی کثرت سے کہ جو کہ مشائخ بتاتے ہیں. تو یہ تین چیزیں لیڈ کرتی ہیں ان تین علوم کو, اور تین علوم لیڈ کرتے ہیں تین گولز کو. تو یہ تین تین کی کمپوزیشن ہے ان جنرل, تاکہ سمجھنا آسان. اور پھر اگلی بار یہ کی تھی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے تین اہم کام ہیں جس جو امپیکٹ ڈالتے بچے پہ, وہ ہے اچھے سپاؤس کو چوز کرنا. نمبر ٹو ہوتا ہے کہ جب اولاد کی نیت ہو تو پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے کہ جب اولاد کی امید ہو تو تب والدہ کا جو ایکٹ ہے نا, اس کے جو اعمال ہیں وہ امپیکٹ ڈالتے بچے پہ. اچھا, بچے کی جب پیدائش ہوگی تو پھر تین ماحول اس میں امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور جب میں بچے کی بات کر رہا ہوں تو ان جنرل کوئی بھی کریکٹر بلڈنگ کی یہی اصول و ضوابط ہیں. یعنی کہ میں اپنا بھی کریکٹر بلڈ کرنا چاہتا ہوں نا, تو اس کے یہی اصول و ضوابط ہیں. تو تین ماحول کیا اثر ڈالتے ہیں؟ ایک گھر کے اندر کا جو ماحول ہے جس میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے گھر سے باہر ماحول ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس چیز سے ایکسپوز کر رہا ہے, اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو اسکرینس کے تھرو ماحول مل رہا ہوتا ہے کہ کون سی ویب سائٹس دیکھی جا رہی ہیں, کیا کون سے یوٹیوب چینلز دیکھے جا رہے ہیں, پھر ٹیلی ویژن پہ کون سے چینلز دیکھے جا رہے ہیں. تو یہ سارے امپیکٹ ڈالتے ہیں انسان کی پرسنالٹی پہ. اب یہ تین ماحول, تین ایج گروپس بچوں کے لیے خاص ذکر ہو رہے ہیں, تین ایج گروپس پہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ تین ایج گروپس کیا ہیں؟ بلو سیون, سیون ٹو فورٹین, اور فورٹین اینڈ ابو. بلو سیون کا تذکرہ ان ڈیٹیل گزر چکا ہے, سیون ٹو فورٹین بھی یہ ذکر کیا تھا, بہت اہم ایج گروپ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ایکچوئل کریکٹر بلڈنگ مینلی اسی ایج گروپ میں ہوتی ہے, اس کا بھی تذکرہ ڈیٹیل سے گزر چکا. تیسرا ایج گروپ ہے فورٹین اینڈ ابو. فورٹین اینڈ ابو میں نا یہ ایڈلٹ ہوتا ہے, اس وقت انسان میچور ہو چکا ہے, شرعی طور پہ میجورٹی آف ٹائم ایڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی 15 پہ تو ایٹ اینی کیس ہو جاتا ہے, ان اینی کیس. تو لیکن اس سے پہلے بھی لڑکیاں خاص طور پہ ایڈلٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اب اس کا اپنا اعمال نامہ ہے, میچورٹی آ گئی, لیکن اسٹل گروتھ فزیکلی بھی چل رہی ہوتی ہے, مینٹلی بھی چل رہی ہوتی ہے, اسپرچولی بھی چل رہی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کا یہاں پہ رول اتنا ہوتا ہے کہ اسے اسٹل پروٹیکشن دینا, گائیڈ کرنا, کیئر دینا, فردر نرش کرنا, لیکن بیسس لے ڈاؤن ہو چکی ہے. اب اس ایج گروپ کے اندر ذکر کیا تھا تین امپورٹنٹ میسجز بچوں کو دینے. ایک ہوتا ہے جو ریلیٹڈ ٹو حلال رزق ہے, کیونکہ کیریئر ڈیولپمنٹ کی ایج ہوتی ہے. تو کیریئر جب ڈیولپ ہو رہا ہے تو بار بار بچے کو یہ اس کو انگریو کر دینا اس کے ذہن کے اندر کہ حلال کمانا زندگی کے اندر. نمبر سیکنڈ میسج جو جانا چاہیے بچے کو کہ حیا کی حفاظت کرنی. یہ پوری زندگی کا تمہارا ایشو ہے, شادی تک نہیں ہے, پوری زندگی کا ایشو ہے. یہ پوری زندگی کا چیلنج ہے, حیا کی تم نے حفاظت کرنی ہے. اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے گا, حیا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر قرآن پاک پڑھ چکے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا بچے کو پڑھ لینا چاہیے بلو 14 آئیڈیلی اسپیکنگ, تو پھر اسے پتا ہوگا سو یوسف کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنی حیا کی بات کی؟ جیل میں جانا انہوں نے قبول کر لیا, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی ایکسٹریم ہے, یعنی کہ ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ کر دی کہ اتنی یہ سیریس ایشو ہے, یہ کوئی معمولی ایشو نہیں ہے. اب اگلی چیز جو ذکر ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب حیا کی بات آئی تو, اور تیسرا بھی ذکر کر دوں پہلے کہ تیسری امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے ایمان, اسے اس کی مضبوطی کے لیے اس کو میسج دینا, اس کو ایک کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں اس کو مینشن کرنا کہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کے بارے میں, اس کی ڈیٹیلز معلوم کرو, اس کی متعلق جو ایویڈنس ہے وہ معلوم کرو, یہ اور پھر اور بھی جو ایمان کے متعلق ہیں چیزیں ان کی ڈیٹیلز ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ کوئی چیلنج نہ کر سکے تمہارے ایمان کو کبھی بھی. اب اگلی بات جو ذکر ہو رہی ہے وہ یہ تھی کہ حیا کی حفاظت کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے یا اونلی آپشن اویلیبل از نکاح. تو اب جب نکاح کی اونلی آپشن ہے تو وہ ہو سکتا ہے ٹین ایجز میں بچہ چاہے کرنا شادی نکاح, تو پیرنٹس ہینڈرس نہ ڈالے, یہ میں یہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہو گیا تھا کیوں نہ ڈالے ہینڈرس, کیونکہ بہت اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں ہر لحاظ سے, ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, اسپرچل نقصانات ہو سکتے ہیں, تو ہینڈرس نہ ڈالیں. اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے تو بیسٹ تو یہ ہے کہ سپورٹ کر دیں اسے, اگر سپورٹ نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے تو پھر ہینڈرس کم از کم نہ ڈالیں. دوسری پھر یہ بات ذکر ہوئی تھی, اب اگر جب بھی نکاح کا ڈیسیزن ہوا ٹین ایجز میں ہوا یا بعد میں ہوا, اہم چیز جو ہے کہ بچے کی ٹریننگ کرنا ریلیٹڈ ٹو نکاح, یہ بہت اہم رشتہ ہے. یہ جتنا میں اس کو ڈیٹیلز ذکر کر رہا ہوں اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی ٹیچنگز ہمارے دین کے اندر اس کی موجود ہے. اتنا اہم رشتہ ہے کیونکہ یہ پوری بیسس ہوتی ہے معاشرے کی, سوسائٹی کی بیسس کیا ہے, خاندان, افراد رہ رہے ہیں گھروں کے اندر, گھروں کے اندر کون لوگ رہ رہے ہیں, خاندان رہ رہے ہیں, خاندان کیسے وجود میں آتا ہے شادی سے نکاح. تو نکاح میں کوئی یعنی اس میں وہ ریلیشن شپ بیسٹ آف دا ورلڈ ہونا چاہیے, یہ ایم ہے, ٹارگیٹ ہے اللہ تعالیٰ کا اور دین کا. وہ کیسے ہوتا ہے وہ انسان کی عقل میں نہیں چھوڑا کہ تم خود ایکسپیرینس کرنا, پھر جو ذہن میں آئے سمجھ میں آئے کر لینا, ایسا نہیں, بلکہ اس کے لیے سیٹ رولز ہیں اور سیٹ رولز انسان کو پتا ہونا چاہیے, اور کب پتا ہونا چاہیے, شادی کے بعد نہیں, شادی سے پہلے. تو اس کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے, اور یہ جو بھی لڑکا لڑکی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے, اور پیرنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دے, لیکن لیٹس وہ نہیں دے پا رہے یا نہیں دی انہوں نے دی, تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بچوں کے پاس, لڑکا لڑکی کے پاس, کہ ہمیں ٹریننگ نہیں ملی اس لیے ہمارا ریلیشن شپ خراب ہوا ہے. تو یہ ضروری ہے, یہ ان جنرل زندگی کے ہر شعبے میں اپلیکیبل ہے. بات دیکھیے, زندگی ہے کیا, ایک بار انسان کو ملی ہے زندگی, صرف ایک بار. جس طرح شادی کی بات ہو رہی ہے اتنے امپورٹنٹ ڈیسیزن لے رہے ہیں, تو خود سوچے زندگی ان جنرل بھی تو امپورٹنٹ ہے, وہ ایک بار انسان کو ملی ہے, جو دن گزر گیا واپس نہیں آنا, جو غلطی ہو گئی اس کا جو ریزلٹ آئے گا, جو اس کے امپیکٹس آئیں گے, وہ انسان نے سفر کرنے, اس کا ریورس نہیں ہے. یوزلی کئی ڈیسیزن ہوتے ہیں کہ انسان آلٹرنیٹو پہ چلا جاتا ہے, لیکن کئی ڈیسیزن ہوتے ہیں کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہوتا, پوری زندگی اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اتنی اہم زندگی اس کو بھی سیکھنا ہوتا ہے, اس لیے کہا بلو 14 ٹریننگ. زندگی کی ٹریننگ کیا ہے, دین کو سیکھنا. دین کیا ہے, زندگی کے متعلق بتاتا ہے کیسے گزارنا, جس طرح شادی کے متعلق بتا رہا ہے, نکاح کے متعلق ایسے 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 کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, تو زندگی کے میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وہ کہاں ذکر ہے, وہ دین کے اندر ذکر ہے. دین کو سمجھنا چاہیے کہ نماز, روزہ, زکات ہے جو ریچول سے محدود نہیں, یہ پورا وے آف لائف بتاتا ہے. ایک ایک ڈیسیزن, جب شادی کی انڈی ڈیٹیل موجود ہے تو زندگی کے دوسرے شعبوں کی بھی ڈیٹیل موجود ہے, بچوں کی تربیت کی ڈیٹیل موجود ہے, تو ہر ہر شعبے میں ڈیٹیل موجود ہیں. تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ حاصل کروں اس کی ڈیٹیلز, اب میں آنسریبل ہوں اللہ کے ہاں. تو 14 سے پہلے پیرنٹس اس چیز کا اہتمام کریں کہ اسے زندگی کے آغاز سے پہلے, ایڈلٹ ہونے سے پہلے ہی ٹریننگ مل چکی ہو, تاکہ زندگی کو وہ میکسیمم انجوائے کر سکے, میکسیمم اسے فائدہ لے سکے. دین زندگی سے میکسیمم فائدہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور میکسیمم انجوائے کرنے کے لیے دیا ہے. دیکھیں اگر ان اصول و ضوابط میں میاں بیوی کے جو رائٹس اور ڈیوٹیز ذکر ہو رہے ہیں اگر عمل کرے تو گھر جنت کے نمونے نہ بنے, تو کون انجوائے کرے گا, وہی کپل. تو یہی دین ان جنرل ہر چیز میں چاہتا ہے کہ انسان اس کو انجوائے کرے, زندگی کو ایک ایک اسپیکٹ میں انجوائے کرے. تو یہ ٹریننگ دینا بچوں کو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. اب وہ ٹریننگ کیا دیں تو یہ ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں پہلی چیز ہے کہ لڑکی کی کیا ٹریننگ ہونی چاہیے, تو وہاں سے بات شروع کی تھی, تو اس میں ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے کہ لڑکی کی ٹریننگ کیا ہو. تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے جو قرآن نے دیکھا, قرآن اطاعت کہ اوبیڈینٹ ہو, عورتیں لڑکیاں اوبیڈینٹ ہو. اب وہ کیوں اوبیڈینٹ ہو, ایک کوشچن لاسٹ سیٹنگ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ذہن میں آ سکتا ہے. اچھا یہاں یہ بھی ذکر کر دوں, اگر ذہن میں کبھی کوشچن آئے کیوں, تو اس میں اس کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے پوچھنا اس میں کوئی آر نہیں ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. تو ڈیٹیلز جو میں نے ذکر کیا, کریٹیکل تھنکنگ ہو, کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انہی کوشچنز کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا فارمیٹ یہ ہے کہ کوشچن آنسرز کی صورت میں نہیں ہے, بلکہ آنسرز موجود ہے. کوشچن انسان کے ذہن میں آتا ہے, آنسرز وہاں موجود ہوتے ہیں. تو کئی بار لوگوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہمیں آنسر مل جاتا ہے. تو یہ قرآن اسی طرح ہے. اب اس چیز کا آنسر قرآن کر رہا ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ سورہ نساء کی یہ آیت ہے کہ رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو یعنی مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر قدرتی فضیلت دی ہے, اور اس وجہ سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال خرچ کیے ہیں. تو جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت کرتی ہیں, اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت الہی اس کی آبرو اور مال کی نگہداشت کرتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن ذکر کی کہ ریزن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن میں میل اینڈ فیمیل جینڈرز رکھے, مرد عورت رکھے. اب ڈیوٹیز اینڈ رائٹس یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کہ کس سے میں نے کیا کام لینا ہے. جس کو لاسٹ سٹڈی میں ایکسپلین کیا تھا کہ جاب ڈسکرپشن, تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ جیسے ایک آرگنائزیشن میں جاب ڈسکرپشن ہوتی ہیں, تو یہاں وہاں پہ امپلائر نے بتانا ہوتا ہے کہ کس کا کیا کام ہے, کس کی کیا ڈیوٹی ہے, کس کی کیا رائٹس ہے, تاکہ آرگنائزیشن اچھے طور پہ کام کرے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا کہ میں بتاؤں گا معاشرے کے اندر کس کی کیا ڈیوٹی ہے, کیا رائٹ ہے. تو یہی اچھے اخلاق کہلاتے ہیں, یہی اچھا مسلمان کہلاتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کرے. جو ہم مسلمان ہیں, ہم نے اسلام قبول کیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کیا ہیں, کس کے کیا ہیں. تو یہ مطلب ہوتا ہے مسلمان ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ لیا, اس کا بھی آنسر یہ ہے. یعنی کوشچن ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمہ کیوں لیا, تو اس کا آنسر یہ ہے کہ اس لیے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جب جیسے کوئی فیکٹری مشین بناتی ہے تو وہ ساتھ پمفلٹ دیتی ہے, کوئی بک لیٹ دیتی ہے کہ اس سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے لینا ہے, بیسٹ یوز کیسے کرنا ہے اس. تو اب جو اس کے مطابق اس مشین کو یوز کرے گا میکسیمم آؤٹ پٹ لے گا, جو اپنی سوچ سے اس کو یوز کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا, وہ اس مشین کو خراب کر سکتا ہے. تو انسان کی فیزیولوجی, انیٹمی, سائیکالوجی, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی. انسان اللہ کی مخلوق ہے, تو اللہ کو پتا ہے اس سے میکسیمم آؤٹ پٹ کیسے لے رہے ہیں. تو ورنہ تو اصل انسان کو اپنے آپ کو سمجھ میں لگ جائے میں ہوں کیا, میری سائیکالوجی کیا ہے. جیسے ابھی تک انسان سمجھ رہا ہے عقل سے, غلط ڈیسیزنس لے رہا ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگز میں اس کی تفصیل میں جائیں گے جو حیا کا پہلو اور کھولیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل میں نہیں رکھا, اس کے تجربے سے سیکھو, نہیں, پہلے سے دے دیا کہ یہ تم ہو, اس لیے یہ تمہاری ڈیوٹیز ہیں, یہ رائٹس ہیں, یہ ہے تمہارا قرآن, یہ بکلیٹ ہے, یہ بک ہے, اس کو فالو کرو. اور انسٹرکٹر جس طرح ہوتا ہے, کمپنی بھیجتی ہے کہ بتاؤ جا کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اسی طرح اسی لیے آئے کہ دنیا میں جا کے بتائیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا, اس طرح زندگی سے میکسیمم آؤٹ پٹ لینا ہے, یہاں بھی اور آخرت میں. تو یہ ہے دین. تو اب ڈٹرمن یہ ہوگی کہ یہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کرتے ہیں ہر ایک. یہ انسان کی آپشن نہیں ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں, میں یہ پسند کرتا ہوں, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیٹرمن کیا کہ مرد جو ہے نا وہ قوام ہے. اب اس کے کئی میننگ کیے جاتے ہیں, حاکم کے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن حاکم کے میننگ سے کئی بار اس سے مس انٹرپریٹیشن چلی آتی ہے, کنفیوژن چلی آتی ہے, کہ چونکہ دنیا میں حاکموں کو دیکھا ہوا ہے, حکومت کرنے والوں کو دیکھا ہے, وہ ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں, زبردستی بھی کرتے ہیں, تو وہ تصور آ جاتا ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے. اسلام نے بھی جو حاکم کا تصور دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مواری کا مفہوم ہے کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے نا وہ عوام کا خادم ہوتا ہے, یعنی خدمت گزار ہوتا ہے. اس کی یہ مین ڈیوٹی ہوتی ہے, خدمت کرے لوگوں کی, وہ اپنا آرام قربان کر کے خدمت کرتا ہے. تو یہ ایکچولی حاکم کے میننگ اللہ تعالی نے دیے ہیں انسانوں کو, حاکم کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان جنرل معاشرے میں ظلم ہوتا دیکھا ہے, تو فوراً وہ تصور آ جاتا ہے کہ مرد کو حاکم بنائیں. تو حالانکہ یہاں یہ مطلب کیا جائے کہ مرد خادم ہے اپنے گھر والوں کا, خدمت کرے گا ان کی ساری جو نیڈز ہیں ان کو پوری کرے گا, ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ. یہ مفہوم ہے عورت کو قائم رکھنا, اس کی جسم کو قائم رکھنا, اس کی اسپرچویلٹی کو قائم رکھنا, اس کی ذہنی طور پہ اس کو گرو کرنے کی پورا ماحول دینا, یہ مراد ہے کہ ہر چیز میں فلرش کرے عورت, اس کی رائٹس پروٹیکٹ ہو. یہ ہے مرد کا رول. اب ریزن کیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ کیوں میں نے ایسا کیا. اس لیے کیونکہ میں نے جو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا نا, تو مرد کی کچھ ڈیوٹیز رکھی ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کا نظام ایسا ہی رکھا ہے کہ بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے. جس طرح آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ایک کی زیادہ پے بھی زیادہ ہوتی ہے, سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کی ڈیوٹیز کچھ ہوتی ہیں, اس کو ساری آرگنائزیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, گرو کرنا ہوتا ہے, لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. تو اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے, تو بعض کو بعض میں فضیلت ہے, یہ دنیا کا ایک نظام ہے. اور یہ تو ایک آنسر یہ دے دیا کہ دنیا میں یہ ہونا تھا, ایک آرگنائزیشن گھر کے آرگنائزیشن کو چلانا تھا, کسی کو تو یہ رول دینا تھا نا لیڈرشپ کا, تو میں نے مرد کو دے دیا کیونکہ اس کی نیٹ بھی میں نے ایسے بنائی ہے, ساری اس کا سٹرکچر ایسے بنایا ہے, فیزیولوجی ایسی بنائی ہے, سائیکالوجی ایسی بنائی ہے کہ اس کو لیڈرشپ رول دینا ہے گھر کا, وہ سہ سکے, جب پروٹیکٹ کرے گا اپنی وائف کو اپنے گھرانے کو, تو اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے, وہ ان کی جو اسباب مہیا کرے گا, نیڈس کو پوری کرے گا, تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے, وہ میں نے رکھ دی ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے. اور پھر اور اس کو کلیریفائی کیا کہ اس وجہ سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال خرچ کیے, تو یہ سارا مال کو کمانا, خرچ کرنا, ان کی ساری نیڈس پوری کرنا, یہ اس کے ذمہ ہے. تو جب سب کچھ اس کے ذمہ ہے, تو اس کو پھر یہ بھی رول دے دیا گیا ہے کہ اب آپ لیڈ کریں, یعنی ڈیسیزن میکنگ میں آپ کا الٹیمیٹ ڈیسیزن آپ کا ہوگا, اور باقی سب آرڈینیٹس اس حوالے سے ہیں کہ وہ ڈیسیزن میکنگ میں ایک کو فالو کریں گے. ایکچولی نا پوری دین کو پورا سمجھنے کی ضرورت ہے, تب سارے اسپیکٹس کلیئر ہوتے ہیں. ڈیسیزن میکنگ بھی یا لیڈرشپ بھی ایک پورا دین ایکسپلین کرتا ہے. میں مختصر طور پہ یہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. جس طرح ایک ہر جگہ لیڈرز ہوتے ہیں, جس طرح ہم ذکر کہ سوسائٹی کا سٹرکچر ہی ایسے ہوتا ہے, اور وہاں پہ ڈیسیزنز ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیسیزنز کیسے لیتے ہیں؟ ڈیسیزنز میں دو سٹیپس ہوتے ہیں, یہ سیکھنا چاہیے کہ ساری زندگی ڈیسیزنز لینے ہیں. ایک ہوتا ہے مشورہ کرنا, کاؤنسلنگ, پوچھے, مشورہ کرے, کس سے مشورہ کرے, اپنے لیول کے لوگوں سے, اپنے بڑوں سے, اپنے سب آرڈینیٹ سب سے مشورہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں, تو مشورے سے رائے آتی ہے, بات کھلتی ہے, ڈیٹیل سامنے آتی ہیں, تو نمبر ون. دوسرا ہوتا ہے استخارہ کرنا, کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ میں ڈیسیزن لینے لگوں, آپ کو الٹیمیٹ بات بتائے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا میرے لیے حق میں بہتر ہے, کیا نہیں حق بہتر ہے, تو آپ مجھے گائیڈ کریں. تو اب وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے. تو دو نفل پڑھتے ہیں استخارے کی دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, وہ پڑھنی ہوتی ہے. تو اس کے بعد دل اس طرح مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر ون, دل مائل ہو جاتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے. ایک نمبر ٹو, کہ آپشن ہی منیمل ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ ساری آپشن رول آؤٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, یہ بھی رول آؤٹ, یہ بھی رول آؤٹ, ایک بچ جاتی ہے سب, تو سمجھے گا استخارے کی وجہ سے. یا یہ کہ اس کی اسی کو دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ آپشن بند ہو جائیں, مطلب یہ کہ وہ چیزیں اب آپشن ہی نہیں رہی, جو مطلب جو پہلے ذہن میں آ رہی تھی وہ آپشن ہی نہیں رہی کسی وجہ سے. تو جو بھی ہو انسان وہاں چینلائز ہو جاتا ہے اس طرف, ایک خاص طرف, تو سمجھے استخارے کی وجہ سے. وہ خواب آنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اس کو ڈیلی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے. یہ بھی بات ذکر کر دوں کہ یہ معمول ریکمینڈیڈ ہے کہ عشاء کے بعد دو نفل پڑھے, اس میں چار نیتیں کر لیں. کیا استخارے کی, استخارے کے لیے دو نفل ہیں. دوسرا یہ کہ توبہ کی, کہ توبہ کے لیے دو نفل پڑھ رہا ہوں. تیسرا حاجت, کہ اللہ تعالیٰ جو حاجات ہیں پوری ہو جائے, اس کی دو نفل کی نیت ہو جائے. اور چوتھی یہ کہ تہجد کی, عشاء کے بعد تہجد پڑھ سکتے ہیں تو تہجد کی, تو یہ ساری نیتیں اس کے اندر شامل کر لیں, اور دو نفل پڑھ لیں, اور اس کے بعد استخارے کی دعا کر لیں. تو روزانہ کا معمول ہونا چاہیے, لیکن اسپیسیفک کوئی خاص کام ہو تو اس کے لیے اسپیسیفکلی کرنا چاہیے. اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے زندگی کے اندر. تو اس طرح سے مشورہ کیا جاتا ہے, استخارہ کیا جاتا ہے. اب جب ایک ڈیسیژن ہو گیا نا, اب سب آرڈینیٹس یہاں تک تھے کہ انہوں نے مشورہ دیا. اب ان کا مشورہ دو ہو سکتے, ایکسپٹ ہو گیا یا نہیں ایکسپٹ ہوا. ایکسپٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ تو خوش ہوں گے, لیکن جب ایکسپٹ نہیں ہوتا نا, اب انہیں اعتراض کا اعتراض الاؤڈ نہیں ہے، آبجیکٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے کہ نہیں میرا میری بات کیوں نہیں مانی. نہیں، اس طرح نظام نہیں چلتا آرگنائزیشن کا. بس ان کا مشورہ دے دیا، اب لیے اس کو ایکسپٹ کیا گیا نہیں کیا گیا یہ میری ڈومین نہیں ہے. دوسرا، اگر وہ مشورے وہ ڈیسیزن میں سے کوئی نقصان ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے، تو اب جس جنہوں نے مشورہ دیا یہ آبجیکٹ نہیں کر سکتا آپ نے میری بات نہیں مانی نا اس لیے یہ ہوا. نہیں، یہ تربیت کی کمی ہے، لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، دین کی نالج کی کمی ہے. دین سکھاتا ہے، دیکھیں دین مشورہ کیسے دینا ہے، اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ڈیسیزنز کیسے دینا ہے، یہ سب بتاتا ہے. صرف قرآن میں وہ ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ دین اتنا کمپریہنسو ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈیسیزن کیسے لینا ہے. اب یہ ایک گھر والے نے لینے ہیں، یعنی کہ مرد نے لینے ہیں، تو اب کوئی تو ڈیسیزن میکر ہونا تھا، تو یہی اللہ تعالیٰ کہ ڈیسیزن میکر وہ ہے، مرد ہے. یہ میں نے فیصلہ کر دیا، کیوں کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ ریزن ذکر کر دی. اب سب آرڈینیٹ یعنی کہ بچے ہیں، وائف ہے، وہ اس کو اوبے کرے، کوئی آبجیکٹ نہ کرے، اور یہی قوم اطاعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو نیک عورتوں کا ذکر کیا، اور صالحات قوم اطاعت، نیک عورتیں وہ جو اوبے کریں گی اس ڈیسیزن کو، اس فیصلے کو، اس بات. اس طرح گھر کا نظام چلے گا خوبصورتی سے، ایک محبت کا رشتہ قائم ہوگا. اور حافظات للغیب، کہ وہ کما کے لا رہا ہے، اس نے ایک خاص وجہ سے تمہیں رشتے میں جوڑا ہے اپنی حیا کی حفاظت کے لیے، تو ان کی حفاظت کرنا اس کی ایبسنس میں بھی. موجودگی میں تو کرو، لیکن ایبسنس میں بھی اس کی ان چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی، اس کی آبرو کی، حیا کی حفاظت کرنا. تو یہ ہے نیک عورت. تو سب سے اہم جو چیز ہے نا، یہ چیز ہے. اب اس چیز کو حدیث میں بہت ایکسپلین بھی کیا گیا، کچھ حدیث میں لاسٹ سیٹنگ میں ذکر کی تھی، ایک اور آج ذکر کر دیتا ہوں. کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعت کا مفہوم ہے کہ اگر اس کا شوہر اس کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کے سیاہ پہاڑ پہ لے جائے، اور سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کے سفید پہاڑ پہ لے جائے، تو اس عورت کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ حکم بجا لے. اب دیکھیں ایگزامپل دے کے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس ڈیسیزن لے رہا ہے، اور ڈیسیزن کی وجہ سے کوئی آرڈر کر دے، کوئی بات کہہ دے، کوئی رائے دے دے، تو اس کو اوبے کرو. اتنی اس پہ احتیاط ہو، اتنا زیادہ اس کا اہتمام ہو. تو سب سے اہم یہ چیز ہے. دوسرا میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اچھا جہاں پہ میں، کیوں کافی ڈیٹیل ذکر ہوگی، تو جس طرح تین تین کی کمپوزیشن ہے، تو یہاں بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ان شارٹ کیا ہے، ان شارٹ کیا ہے، وائف نے کیا ڈیوٹیز ہیں. تو پہلی تو یہ ہے، اوبے کرنا، اس کے ساتھ ہی رسپیکٹ، مطلب یہ ساری جڑی ہوئی چیزیں کہ اوبے کرنا، رسپیکٹ دینا، رسپیکٹ دے گی تو اوبے کرے گی. تو یہ رسپیکٹ کا پہلو یہ ہے کہ اس کو اوبے کرنا، بات مان لینا، اور ان جنرل رسپیکٹ کرنا، اس کو بڑا ماننا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک کو بڑا کیا تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے. دیکھیں یہ بھی بس انسان کو اپنا مزاج بنانا چاہیے. دینداری اسے ہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند مان لے، جو اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند مان لے. یہ مزاج بنانا پڑتا ہے. اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں اس مزاج کے بننے میں. ایک سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان عقلی طور پہ یہ آتا ہے اس چیز میں کہ میں مسلمان ہوں. دیکھیں کیا فلو چارٹ ہے یا کیا سیکوینس ہے. میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو باتیں مجھے کہیں گے وہ میں کروں گا، جن جن سے منع کریں میں رکوں گا. یہ اسلام. اب پسند کا اس میں فیکٹر ہے ہی نہیں. یہ تو نہیں ہے پسند ہو تو کر لو، نہ پسند ہو تو نہ کرو. اب ہوں گی اس میں بہت ساری باتیں انیشلی، کئی بار کہ ابھی مزاج نہیں بنا، تو انسان وہ ایکسپٹ کرتے ہوئے اور یا عمل کرتے ہوئے نا ایک ذہن میں آتا ہے کہ میری پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہ رہا کرنا. اب فجر کو اٹھنا ہے، دل نہیں کر رہا، لیکن اٹھتا ہے انسان. تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں، کئی بار اپنے مزاج اور طبیعت کے خلاف ہوتی ہے بات، لیکن کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالی خالق مالک ہے تو بات ماننی ہے. دوسری ہوتا ہے کہ طبعی طور پہ اس کو ماننا. طبعی طور پہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے یہ کروں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب اس میں یہ فیکٹر تو ہے ہی نہیں کہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، وہاں تو ساری رات نماز میں کھڑے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ مان جاتی ہے چیز. اور یہ جو مشائخ کے پاس جا کے ذکر سیکھا جاتا ہے، مراقبے کیے جاتے ہیں، تو یہ الٹیمیٹ گولز یہی ہوتے ہیں کہ شریعت پہ، دین پہ عمل پورا ہو جائے، ڈوز اینڈ ڈونٹ سے پورا عمل ہو جائے عقلی طور پر، اور پھر طبعی طور پر. تو یہ گریجولی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس کو پھر اور مشائق ذکر کرتے ہیں ولایت صغرا ولایت کبرا، کہ اس میں بھی یہی فرق ذکر کیا تھا کہ ولایت کبرا میں جو ہوتا ہے نا انسان طبعی طور پر شریعت پہ عمل کرتا ہے، کہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا کہ اسے کراہت ہوتی ہے، گناہ سے کراہت ہو رہی ہوتی ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا گناہ کرنے کو، تو یہ مزاج بن جاتا ہے انسان کا. تو رسپیکٹ دینا اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنائے، تو بس اللہ سے محبت ہے تو بس اس کی بات مانی جائے گی، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی. تو پہلا نمبر ون. نمبر ٹو ذکر کیا تھا محبت، اس کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ محبت کا اظہار کا پورا ایک میں نے ڈیٹیل ذکر کی تھی لاسٹ ایڈنگ میں کہ کیسے کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کرنا ہے، شوہر کو اس کو کیسے خوش کرنا ہے، فائیو سینسز کو اس میں استعمال کا ذکر کیا تھا. اور تیسری جو ہے وہ ہے حفاظت. یہاں آیت مبارکہ میں ذکر کیا اس کے مال کی حفاظت، اس کی اپنی حیا کی حفاظت، تو ان چیزوں کو ذکر کیا. تو ان جنرل تین میں یہ کیٹیگرائز ہوتی ہیں، پھر ان کی سب ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو اس میں دو پہلو میں اور ذکر کر دیتا ہوں خاص طور پہ، کہ غصہ انسان کو آ جاتا ہے جب کسی کے ساتھ رہتا ہے تو ڈفرنس اوپینین ہو جاتا ہے، کوئی مزاج کی ڈفرنس ہو جاتا ہے، تو غصے کو کیسے قابو کرنے، تو اس کا رولز ہیں پورے ان جنرل. غصے کا اینگر مینجمنٹ ایک پورا ٹاپک ہے، ان ڈیٹیل وہ لیکچر پڑا ہوا ہے ویب سائٹ پہ، وہاں دیکھا جا سکتا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو اس کو ذکر کروں گا. لیکن یہاں خاص طور پہ ایک ریفرنس میں ذکر کر دیتا ہوں کہ غصے کو کیسے قابو کیا جاتا ہے، کیسے کیا اس میں گائیڈنس دی گئی. کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مرد نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جنت میں ہوگا، صدیق جنت میں ہوگا، اور شہید جنت میں ہوگا، نیز وہ شخص بھی جنت میں ہوگا جو شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے اپنے بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جائے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہاری کون سی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی؟ تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نوٹیبل بات، کہ وہ عورت جو شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب یعنی اولاد ہو اس کے، وہ جب ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے ستاج، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں گے میں اس وقت چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکمینڈ کر رہے ہیں، مجمع زوایت میں یہ روایت موجود ہے، کہ اس طرح سے اس خفگی کو ختم کیا جائے. تو فزیکل کانٹیکٹ جس طرح ٹچ کا بھی ذکر کیا تھا فائیو سینسز میں، تو یہ بہت میٹر کرتا ہے محبت کو بڑھانے میں. تو اب کیا کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے اس سے کہیں کہ آپ جب تو خوش نہیں ہوں گے، میں تو آپ کو راضی کرنے کے در پہ رہوں گی. تو اس طرح سے بھی گائیڈنس موجود ہے، اتنی ڈیٹیل گائیڈنس موجود ہے. تو اس سے اگلی بات محبت کے اظہار کی، تو محبت کے اظہار میں ایک جو روایات میں ملتا ہے کہ کیسے جو صحابیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں وہ کیسے محبت کا اظہار کرتی تھیں، تو اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار پڑھتی تھی. اب دیکھیں جسٹ امیجن، کئی بار باتیں پڑھنا آسان ہوتی ہیں لیکن اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے سوچیں کہ اپنے شوہر کے لیے شاعری کرنا، ان کے لیے اشعار پڑھنا. تو مثال کے طور پہ یہ شعر ملتے ہیں کہ لنا شمسم والی الافاق شمسن و شمسی خیر من شمس السمائی فان الشمس تطلع بعد الفجر و شمسی تطلع بعد العشاء. ترجمہ اس کا یہ کہ میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، اور میرا سورج آسمان والے سورج سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہو رہی ہے، شعر پڑھے جا رہے ہیں. تو ذکر کیا تھا لاسٹ سیٹنگ فائیو سینسز. تو کانوں سے نا ایک تو ہے کہ پنچنگ باتیں نہ سنے شوہر، ایک گول ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہونا چاہیے اچھی باتیں سنے، محبت والی باتیں سنے، اظہار محبت، یہ دونوں کی طرف سے بہت اہم ہے، یہ ہر رشتے کے لیے اہم ہے، اس رشتے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ. انسان اپنے سے پوچھے میں کتنا اظہار محبت کرتا ہوں، کتنا اظہار کرتا ہوں؟ انسان کے میں دل میں محبت ہے نہیں، اظہار کتنا کرتا ہوں، کیا بات کرتا ہوں؟ کبھی اس کے لیے شاعری کی، کبھی اس کو کوئی شعر سنائے، کبھی اس کے پیکر کی تعریف کی، کبھی اس کے اخلاق کی تعریف کی، کبھی اس کی چیزوں کی، کھانوں کی، ڈیسیژنس کی تعریف کی. یہ تعریف کرنی ہوتی ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کوشچن کیا جاتا ہے یا یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ میں سب باتوں پہ عمل کرتی یا کرتا اگر مجھے اس سے محبت ہوتی، اگر مجھے پسند ہوتا نا، یہ پسند ہوتی، میں بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی عمل کر رہا ہوتا. مسئلہ یہ کہ مجھے محبت نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو یہاں بھی وہی بات جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالی کی اطاعت پہ ایک ہوتی عقلی اور ایک ہوتی طبعی محبت. عقلی محبت کیا ہے کہ رشتہ جڑ چکا ہے، اب میری زندگی کا ساتھ اس کے ساتھ ہے، میری حیا کی حفاظت کا باعث یہ ہے. تو اور اس کا ایک مقام ہے، اللہ تعالی نے اس کو ایک مقام دیا ہے، میرے رائٹس ہی پورے کر رہے ہیں یا کر رہی ہے. تو یہ باتیں جب انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے تو عقلی محبت جنریٹ ہوتی ہے کہ جب یہ اتنا کچھ میرے لیے کر رہے تو مجھے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کہتا ہے احسان کے بدلہ احسان کے بغیر علاوہ کیا ہوگا مفہوم. تو میں نے احسان مجھ پہ کر رہا ہے، یہ کر رہی ہے، تو میں اس کو سب بہتر کروں. یہ ہے عقلی محبت. اور ایک ہوتی طبعی محبت، مجھے طبعی محبت دل سے اچھی لگتی ہے یا اچھا لگتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کوئی بھی طبعی محبت. تو اسی طرح جو وائف ہے یا ہسبینڈ ہے اس سے بھی دلی محبت، شریعت اس کے بارے میں انسان کو آنسریبل نہیں قرار دیتی. مطلوب تو ہے مطلب کہ دلی محبت ہو تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی. لیکن اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کال موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال سے کہا جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے درخواست کی تھی اور اپنے شوہر کے متعلق کھل کر کہا تھا کہ اس سے طبعی محبت نہیں پاتی، یعنی اس سے مجھے دلی محبت نہیں ہے، یعنی میرے دل میں اس کی طبعی محبت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے اس عورت سے فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے طبعی محبت نہ ہو تو بھی اس عورت کو چاہیے گی کہ یہ بات اپنے شوہر کے سامنے ظاہر نہ کرے. تو پہلی نصیحت یہ تب یہ نہیں بتانا ہوتا مجھے نہیں ہے آپ سے محبت، وہاں تو بتانا ہوتا ہے محبت. جس طرح میں نے شاعری کا ذکر کیا تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے طبعی محبت ہو تو انسان یہ سب باتیں کرے، بلکہ ویسے بھی کرے، اظہار کرے جو آگے ذکر ہے. تو پہلی چیز کہ یہ ظاہر نہ کرے، بلکہ بتکلف محبت کا اظہار کرے، کرنا ہے بتکلف. جیسے بچوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی بچہ کسی وجہ سے طبعی محبت اس سے نہیں ہے تو پھر بھی اس کو ایڈمائر کرنا ہے، پھر بھی اسے محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ ان جنرل اپلیکیبل ہے ہیومن ڈیلنگ کے اندر. کیا انسان کو ہر کلیگ پسند ہوتا ہے؟ کیا انسان کو اپنا باس پسند ہوتا ہے؟ کیا کئی بار نہیں ہوتا؟ کیا ایون حاکم کئی بار پسند نہیں ہوتا؟ تو وہاں بھی ایک حاکم پسند نہیں ہے، اسٹل اس کو فالو کرو، اسٹل اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی. تو یہ تو جنرل رول ہے کہ جب اگر محبت نہ بھی ہو، پسند نہ بھی ہو، اسٹل رولز اینڈ ریگولیشن، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا وہی پیرامیٹر ہے. تو کہا بتکلف محبت کا اظہار تھا. اس سے محبت، آگے فرمایا کہ اس سے محبت نہیں ہوگی تب بھی ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ محبت کے اظہار سے، عقلی محبت طبعی محبت میں ڈھل جاتی ہے عموماً. آگے فرمایا کیونکہ بہت کم ایسے گھرانے ہوئے ہیں جن کی بنیاد طبعی محبت پر ہوتی ہے، لہذا لازمی ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک اس بات کا التزام کرے، یعنی اس کو لازمی اپنے پر ٹھہرائے کہ ایک دوسرے کی بزرگی یعنی ریسپیکٹ کا لحاظ کرے. اور اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں جو ضروری آداب و فرائض عائد کیے ہیں، ڈالے ہیں، یعنی ڈیوٹیز اینڈ رائٹس، ان کو نبھانے اور بجا لانے کی کوشش کرے، بس اسی طریقے سے زندگی خوشگواری نصیب ہو سکتی ہے. تو پورا ایک روڈ میپ دے رہی ہے. کیونکہ بار بار محبت کا اظہار کرنے اور پرانی باتیں بھلا کر نیا عزم اور پختہ ارادہ کر کے چلنے سے ایک دن وہ آتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک جان اور دو قالب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان میں آپس میں طبعی محبت ہو جاتی. تو یہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ایکسکیوز نہیں ہے مجھے محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے, سٹل وہی ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ہیں انسان کو اظہار کرنا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہوتا, ذرا سی اگلے کے احسانات کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ وائف یہ سوچے کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا تو میں آج گھر والی نہ ہوتی, میری اولاد نہ ہوتی, یہ صبح سے شام تک میرے لیے ایفرٹ کرتا ہے, مجھے نیڈز میری پوری کرتا ہے, مجھے ریسپیکٹ معاشرے میں اس کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. انسان سوچنے کو کتنی لسٹ آؤٹ کر سکتے چیزیں. اور میں یہاں پہ یہ ٹاپک بھی ذکر کر دیتا ہوں ساتھ ہی سے لنکڈ, اور یہ دونوں ہسبینڈ وائف کے انڈر آتا ہے. کیونکہ جب میں لڑکے کو کیا نصیحتیں کرنی ہیں وہاں پہ بھی یہ کور ہوگا, یہاں پہ بھی. یہ ان جنرل ہے کہ یہ لائکنس کی بات ہے نا, کہ انسان کہتا مجھے پسند نہیں ہے. اب اس میں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیں, شادی تو کی جاتی ہے پسند سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی چیز ذکر کی نا شادی کرنے کی حوالے سے, تو کیا کہ فن کے حما طاب لکم من النساء, ان عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو. تو پسند تو پہلا کمپوننٹ ہے رشتہ جڑنے میں, اس میں ساتھ دینداری بھی دیکھی جاتی ہے. وہ آگے میں ذکر کرتا ہوں کہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, کہ شادی کرنی ہے جب تو پیرنٹس کا کیا رول ہے, کیسے سپاؤس کو سلیکٹ کرنا ہے, کیسے سلیکشن ہوگی, وہ میں آگے ذکر کروں گا. لیکن یہاں پہ اتنا ذکر کروں, پسند اور دینداری دو مین پلرز ہیں جس پہ یہ رشتہ جڑتا ہے, یہ جڑنا چاہیے. اور پسند کو کتنا خیال کیا گیا, وہ میں نے حدیثیں پچھلے سیشن میں ذکر کر دی ہیں کہ کتنا اس کو اس پہ ایمفیسائز کیا گیا اور اس کا خیال کیا گیا کہ پسند کا خیال کرو, لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی, زبردستی یہ رشتہ نہ باندھو. لیکن لیٹس سپوز یہ سارے فیکٹرز دیکھے گئے یا نہیں دیکھے گئے, شادی ہو گئی فار اینی ریزن, پیرنٹس نے زبردستی کر دی, کچھ ہو گیا کہ وہ فیکٹرز مس ہو گئے کسی بھی وجہ سے, اس کی لانگ لسٹ ہو سکتی ہے کہ یہ وجہ بنی ہو, یہ وجہ بنی ہو, یہ وجہ بنی ہو, وہ فیکٹرز نہیں دیکھے جا سکے یا نہیں دیکھے گئے. کرنٹ سچویشن کیا ہے, رشتہ جڑ چکا ہے. تو پہلی چیز تو یہ انسان سمجھ جائے کہ اگر کوئی فیکٹر مس ہوا کسی بھی ریزن سے, جو میں ذکر کر رہا ہوں, کوئی زبردستی کئی بار ہوتی ہے, کوئی پریشر ہوتا ہے یا کوئی اور ریزن ہوتی ہے کہ انسانی غلطی ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ بھی ذکر کیا تھا اور ڈیٹیل بعد میں ذکر کروں, کچھ فیکٹر شادی سے پہلے دیکھنے کے ہوتے ہیں, کچھ بعد میں کھلتے ہیں, ان کو پہلے نہیں انسان دیکھ سکتا. تو کئی بار پہلے دیکھے گئے فیکٹر جو دیکھے جانے چاہیے ان کی وجہ سے ناپسندیدگی سامنے آتی ہے, یا کئی بار شادی کے بعد جو فیکٹر سامنے آنے ہوتے ہیں وہ سامنے آنے کی وجہ سے ناپسندیدگی یا ڈس لائکنس آتی ہے. تو جو ڈس لائکنس جس وجہ سے بھی آئی ہے اس کے یہی دو مین ریزن ہوں گی, پہلے اور بعد. یعنی پہلے کوئی فیکٹر مس ہوا یا بعد میں کوئی فیکٹر سامنے آ گیا, تو یہ ریزن ہے. لیکن شادی ہو چکی ہے. اب اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب شادی ہو چکی ہے تو انسان کئی بار قصوروار ٹھہراتا ہے اس شخص کو جس نے فیکٹر مس کیا ہے. وہ خود ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے, وہ قصوروار ٹھہراتا ہے کہ میں نے یہ مس کیوں کر دیا, یا دوسرے کو قصوروار ٹھہراتا ہے اس نے کیوں مس کر دیا, اس نے کیوں مس گائڈ کر دیا, اس نے کیوں ایسا کر دیا, اس نے کیوں پریشرائز کر دیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سمجھے کہ یہ بھی لیک آف ایجوکیشن اور انفارمیشن ہے ریلیجسلی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا الٹیمیٹلی وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا, یہ جو ہو ہوا ہے نا, یہ جو کپل بن گیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, بظاہر ہم سبب بنے ہیں یا کوئی اور سبب بنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس کہہ لیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن کہہ لیں کہ یہ کپل بننا تھا. ساری زندگی کے فیصلے ایسے ہی ہیں, انسان کو فیصلے کرتا غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ میں اسپیسیفائی کر رہا ہوں شادی پہ, لیکن ان جنرل بھی زندگی میں یہی ہو رہا ہے, انسان کو فیصلے کرتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, خود غلطی کرتا ہے, کوئی اور غلطی کرتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو انسان کو کیا ٹریننگ دی گئی ہے دین نے, اللہ تعالیٰ نے, کہ جب یہ ہو جائے تو سمجھو کہ یہ تقدیر میں تھا, یہ ہونا تھا, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے. ایکچولی انسان کو ریئیکشن دیکھنا ہوتا ہے, میں ریئیکشن کیا کرنا ہے. تو ریئیکشن میں یہ کبھی نہ ہو کہ میں اگر یہ غلطی نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, یہ وہ یہ نہ کرتا وہ نہ ہوتا, دوسروں پہ جو بلیم ڈالتا ہے, جو قصوروار ٹھہراتا ہے, یہ نہیں ہے اپروچ کسی بھی غلطی میں زندگی میں, اسپیسیفکلی اس غلطی میں. تو یہ کبھی نہ کہ وہ نہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا, نہیں, جو ہونا تو ویسے ہی ہونا تھا, یہ آج نہیں, یہ یہ ازل میں لکھ دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا. جب میری زندگی لکھی جا رہی تھی، میری شکل و صورت ڈیسائیڈ کی جا رہی تھی، میرا قد کا ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا، میں کس گھر میں پیدا ہوں گا وہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا، میری کیا ایجوکیشن ہوگی ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا میری شادی کہاں ہونی ہے، میرا نکاح کہاں ہونا ہے. اگر میں ان ڈیسیزنس پہ راضی ہوں کہ ٹھیک ہے میرا قد کاٹ ایسا ہے یا میری رنگ و روپ ایسا ہے جس کی وجہ سے شادی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے فحج نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے بنا دیتے تو مجھے کوئی رشتہ نہ دیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بالکل ایسا بنایا کہ مجھے کسی نے رشتہ دے دیا. تو اب اتنا اس میں اوور انڈلج ہو جانا، اپنی زندگی کو تباہ کر لینا، یہ ہو کیوں گیا، میں تو پسند ہی نہیں کرتا، یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف لائف ہے. اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس پہ الجھ کے اپنی زندگیاں ضائع کریں، زندگی کے مقاصد بڑے ہیں. تو یہ پہلا فیکٹر میں نے ذکر کر دیا کہ ڈس لائکنس کی ریزنز ہوتی ہیں، اس پہ نہیں الجھنا ہوتا بلکہ اسے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہی ساری باتیں جب ذہن میں آئیں گی تو شکر کا پہلو غالب آ جائے گا کہ اگر میں اپاہج ہوتا یا میرے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا، مجھے کوئی رشتہ نہ ملتا، کوئی جیسی بھی لڑکی مل رہی ہوتی میں شکر ادا کرتا کہ مجھے کسی نے رشتہ تو دے دیا. تو ابھی تو ایک بہتر مجھے اسپاؤس مل گیا، اس میں کچھ کمی ہوگی جس کی وجہ سے میں اسے ڈس لائک کر رہا ہوں، لیکن وہ چھوٹا سا فیکٹر ہوگا یا ایک فیکٹر ہوگا یا چند فیکٹر ہوں گے. تو پہلی چیز. دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ ایز اے جنرل ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے نا اس کی قدر کھو بیٹھ. اسی لیے اپنی پسند سے شادی جب انسان کرتا ہے تب بھی کئی بار نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسند وائف ہونے یا ہسبینڈ ہونے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ناپسند ہو جاتا ہے، یا وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ لائکنس ختم ہو جاتی ہے. وہ ان میں کیوں ہوتا ہے؟ ان میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہیومن سائیکالوجی جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں رہتی، وہ انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ تو انسان ذرا ری تھنک کرے تو پتا چلتا ہے کہ واقعی مجھے ایک نعمت ملی ہوئی ہے، ورنہ انسان کے اوپر یہ چیز حاوی نہیں رہتی. اور تیسرا فیکٹر جو ہے ہیومن سائیکالوجی کا ایک اور ہے کہ انسان جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جو دوسری آپشن تھی نا میرے سامنے وہ زیادہ بہتر تھی، یہ میں غلطی کر بیٹھا. یہ بہت سارے ڈیسیزن میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹا ڈیسیزن ہو انسان نے کوئی سوٹ سلیکٹ کرنا ہو، کوئی ایسے ڈیسیزن ہو یا یہ شادی کا ڈیسیزن ہو. تو ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، کئی بار ہر دفعہ نہیں کئی بار یہی ہوتا ہے کہ انسان ذہن میں آتا ہے کہ دوسرا فیصلہ جو ہے نا یہ دوسرا ڈیسیزن دوسری آپشن بہتر تھی، میں غلطی کر بیٹھا. اور یہ بھی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو گڈ ڈیسیزن میکرز نہیں ہوتے ان پہ یہ زیادہ حاوی ہوتا ہے، جو گڈ ڈیسیزن میکرز ہوتے ہیں بولڈ ڈیسیزن میکرز ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اتنا نہیں سوچتے، کہ ڈیسیزن ہو گیا، مشورہ ہوا تھا، استخارہ ہوا تھا، دیٹس اٹ، یہی بہترین ڈیسیزن ہے. تو یہ پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ان فیکٹرز کی وجہ سے انسان اس کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے یا اس یہ چیز حاوی ہوتی ہے کہ مجھے اس بہت پسند نہیں ہے، اور چونکہ پسند نہیں ہے تو میں رائٹس نہیں دے سک رہا. اب پہلی ان چیزوں کی جو ریزن بن رہی ہے اس تھاٹ کی کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ ریزن ہی ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہی میرے لیے بیسٹ ہے. اور یہ مشائق لکھتے ہیں کہ جو دنیا کی بیسٹ میرے لیے چیز ہو سکتی تھی نا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصیب کر دی، جو بیسٹ پیرنٹس میں ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ میں نصیب کیے ہیں، جو بیسٹ بچے ہو سکتے تھے وہ نصیب کیے ہیں، جو بیسٹ پاؤس ہو سکتی وہ مجھے نصیب کیا ہے، جو بیسٹ رسک میرے لیے سوٹیبل تھا وہ رسک مجھے دیا ہے، زیادہ ملتا وہ نقصان دہ ہوتا، کم ملتا وہ نقصان دہ ہوتا، جو میرے لیے بیسٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائڈ کر دیا، مجھے جو کہا کہ میں اس پہ فوکس کروں، یہ میرے کام نہیں ہے کہ ان چیزوں میں الجھتا پھروں کہ یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا میری زندگی میں. یہ ہے زندگی کو سمجھنا، یہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں تین کمپوننٹس ہیں، تین ٹارگیٹس ہیں، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، زندگی سے تعلق. تو زندگی سے تعلق میں یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. اب انسان اب ان جنرل اپنے آپ کو دیکھا تو صبح شام پہ سوچیں گے یہی کہ فائنینشیل ایشوز ہیں، مینٹل ایشوز ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز ہیں، وہ ایشوز ہیں، اور جو کام کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ ہو ہی نہیں رہا. نماز کیسی کبھی سوچا ہے؟ میرا ریلیشن شپ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کتنے دیر لوگوں کے سوچا ہے؟ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے سوچا ہے؟ آخر تو میرا بنے گا کیا سوچا ہے؟ ان لوگوں کا جو ہمارے لیے آئیڈیلز ہیں ان کی حالت دیکھیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، مجھے اللہ کے آگے حساب سے دینا پڑتا. وہ یہ رو رہے ہوتے تھے، وہ زمین اپنے گال رگڑتے تھے کہ ہمیں اللہ کے آگے حساب دینا. وہ اس فیز آف مائنڈ میں ہے، اور میرا فیز آف مائنڈ کیا ہے؟ تو اس چیز سے ابھرے, یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو راہ نہ بر دے شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. یہ ہے انسان مسلمان کا, ایک لیلا بھی ہو تو محمل قبول نہیں کرنا. اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کپل اس کو دے دی ہے اور انسان ناشکری میں جا رہا ہے, انسان اس شکوے میں جا رہا ہے کہ مجھے پسند نہیں, تو ایٹ اینی کاسٹ اسے حساب دیا جائے گا, پسند ہے یا ناپسند ہے, کہ اس کے رائٹس دیے تھے کہ نہیں دیے, اور میں اپنی ڈیوٹیز پوری کی تھی کہ نہیں. یہ میں یہ مجھے عذر کام آئے گا وہاں کسی بھی ریزن سے یہ ہو گیا ڈس لائکنس ہے, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی. یہ ہے قرآن سے جڑنا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خاص طور مرد کے لیے لیکن اپلیکیبل دونوں طرف ہے, کہ کیا کہ واشر ہن بالمعروف وان کرہتم ہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں سورہ نساء میں کہ تم کو یہ بات حلال نہیں ہے, اور یہ کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو, اچھا معاملہ کرو. دیکھیں کسی کا پیرنٹ آ کے کہے میری بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, کوئی بھائی آ کے کہے میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری بندی ہے, یہ میری مخلوق ہے, یہ میرا, میں نے تمہارا اس کا بندہ تمہارے ساتھ باندھا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا. اللہ کی بات نہیں انسان مانے, یہ کہے کہ مجھے تو پسند ہی نہیں, اللہ کے لیے کر لو. عاشرہن بالمعروف, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور ایکسپلین, یعنی کہ جتنا دین کے ڈیٹیل میں جائیں قرآن کی ڈیٹیل میں جائیں انسان کا دل کرتا ہے کہ مر مٹ جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گائیڈنس دی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور اگر بتقاض طبیعت وہ تم کو ناپسند ہو تو تم بتقاض عقل یعنی عقلی طور پر یہ سمجھ کے برداشت کرو کہ ممکن ہے کہ تم کو ایک چیز ناپسند ہو, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت منفعت فائدہ رکھ دیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے سفارش کر کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اگر نہیں پسند طبیعی طور پر تو عقلی طور پر سمجھو کہ کئی بار زندگی میں ہوتا ہے کہ تم ایک چیز ناپسند ہوتی ہے اور لیکن تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. تم خود مانتے ہو میں زندگی کا فلاں ڈیسیزن اس وقت سمجھ لیتے غلط ہو گیا تھا, لانگ رن میں تم نے کہا وہ تو بیسٹ ڈیسیزن مائی لائف تھا, اگر وہاں میں یہ کر لیتا ہوں یہ ہو جاتا. تم اگلے طور پہ سوچو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو ابھی تمہیں کیا پتا اس عورت سے تمہیں کیا کیا فائدے مل رہے ہیں. اللہ نہ کرے تم بڑھاپے میں محتاج ہو جاؤ, کوئی اور عورت ہوتی تمہیں چھوڑ کے چلی جاتی, یہ عورت وفا ہے تمہارا ساتھ دے گی. ایگزامپل دے رہا ہوں, انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے, اس سے مجھے کوئی اولاد مل جائے گی. علماء نے لکھا کہ خیر کثیرہ میں یہ پہلو ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی اولاد ملے گی جو تمہارے نام لینے والی بن جائے, تمہارا نام بلند کرنے والی بن جائے, نیک سادے ہو جائے, تمہارا اعمال نامہ جاری ہو جائے اس کے تھرو. تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, تم تو ایک ظاہری چند اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے فیکٹرز کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہو اور اس پہ الٹیمیٹ ڈیسیژنس کر لیتے ہو, یہ طریقہ نہیں ہے. میچورٹی اندر اپنے لاؤ, اسپرچل میچورٹی اسے کہتے ہیں اسپرچل میچورٹی. انسان کو فزیکلی کئی بار میچور ہو جاتا ہے, اسپرچولی میچور نہیں ہوتا, مینٹلی میچور نہیں ہوتا کئی بار. اور پھر یہ قرآن کی بات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس موجود ہے, صحیح مسلم کی روایت کہ کوئی مومن کسی مومن اور اسے بغض نہ رکھے, اس لیے کہ اگر اس کی کوئی بات نہ پسند ہوگی تو اس کے بدلے دوسری بات پسند ہوگی. تو بڑی لاجیکل بات ہے کہ اس لیے کوئی برا نہ سمجھو کسی کو کہ وہ مجھے ناپسند ہے, اس کا دشمنی رکھ لو, ایسے رہ رہے ہو جیسے دشمن کے ساتھ رہتے ہیں, ظلم کر رہے. کہا کہ اگر کوئی بات ناپسند ہے تو کتنی باتیں پسند بھی ہوں, تمہارے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو ناپسند کی جائے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے اس پوائنٹ کا کہ عقلی طور پہ یہ چیز سوچے سمجھے نہیں سمجھ میں آتی, کسی سے مشورہ کرے گی, یہ ہے بہت سارے فیکٹر وہ ایسے ایان کر دے گا جس کی وجہ سے عقلی طور پہ انسان سے ایکسیپٹ کر لے گا اپنے سپاؤس کو, وہ وائف ہو یا ہسبینڈ ہو, اور جو وہ عقلی محبت الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت سے طبعی محبت میں بھی بدل سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرے اس حوالے سے, اللہ تعالیٰ وہ طبعی محبت میں بدل دے. اب اس حوالے سے کچھ پوائنٹ اور رہے گی جو بیٹی کی تربیت کے, وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. ایک شوہر کے حقوق تو میں نے ذکر کیے کہ تین میں کیٹیگرائز کیے جا سکتے ہیں, کہ اطاعت اور عزت مینلی, رسپیکٹ, دوسرا ہے محبت, اور تیسرا ہے حفاظت, اس کے مال کی بھی حیا میں. اب جب اطاعت اور عزت کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جو چیز پرووائڈ کرے اس پہ خوش ہو. لاسٹ سیٹنگ میں ذکر ہوا تھا کہ شکر کا جذبہ ہو تو خوش ہو. اس میں یہ پوائنٹ میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں یا اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ ساتھ رہنا وہ جس گھر میں رکھ رہا ہے، جس جگہ رکھ رہا ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے اس پہ ایکسیپٹ کرے. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ ریز کر دیتی ہے لڑکی کہ نہیں میں نے ادھر نہیں رہنا، میں ادھر نہیں رہنا. یہ نہیں ہے وائف کا رائٹ. وہ گھر اگر دے رہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنا ہی دے سکتا ہے، تو یہ ظلم ہوگا بیوی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، اگر وہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں رہتی، علیحدہ رہ رہی ہو کسی بھی وجہ سے. تو یہ سمجھے کہ وہ ساری جو ذمہ داری لے رہے وہ کس بات پہ لے رہے، اسی بات پہ لے رہے مینلی کہ وہ گھر اپنا چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اگر وہ گھر میں رہ ہی نہیں رہی ہو یا رہنا چاہتی نہیں ہے تو اس کے پھر کیا وہ اپنی ڈیوٹیز کیا پوری کر رہی ہے، بیسک ڈیوٹی نہیں پوری کر رہی. تو اطاعت میں یہ بھی ہے کہ یہ گھر میں آ جاؤ، اطاعت میں آ جائے، ٹھیک ہے اپنی پسند رکھ سکتی ہے، اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے وہ، لیکن اس پہ ناراض ہونا یا ایسے فیل ہو جیسے امپوز کیا جا رہا ہے کہ مجھے ایسا گھر چاہیے اور ایسے ہی تب میں ساتھ رہوں گی، تو یہ زیادتی ہے. اور مال کی حفاظت کی جو بات ہو رہی ہے کہ حفاظت، تو مال کی حفاظت میں یہ شامل ہے کہ اس کی انکم کو دیکھنا، اس کے مطابق اپنی ڈیمانڈ رکھنا. اگر وہ دو جوڑے دے سکتا ہے، تین جوڑے دے سکتا ہے، تو وہی سمجھے میرے لیے کافی ہے. وہ جس اسٹینڈرڈ کے دے سکتا ہے، جس برانڈ کے دے سکتا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے. ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں کر سکتی عورت کے، نہیں نہیں اس سے زیادہ دے. کیوں، شادی سے پہلے اگر دیکھیے اگر اس کا اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر رہا تو وہ شادی نہ کرتی. اب اگر شادی ہو گئی ہے تو جو ہسبینڈ کی کیپیسٹی ہے اسی کو میٹ کر، اس کے مطابق ہی ساری ڈیمانڈز ہوں گی. تو اور فضول خرچی نہ کرے کہ میرے آج فلاں رشتے دار کی یہ فنکشن ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کے لیے گفٹ لینا ہے، اس کے لیے گفٹ لینا ہے. وہ بجٹ مینج ہی نہیں کر سک رہا ہسبینڈ، تو یہ اس کی رائٹس تھوڑی ہیں. اور ہسبینڈ ریفیوز کر سکتا ہے کہ میں نہیں، میری کیپیسٹی نہیں ہے، میں کیسے کروں. یہی چیزیں حرام کو لیڈ کرتی ہیں. جب ڈیمانڈز آتی ہیں بچوں کی طرف سے، وائف کی طرف سے، کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ ہمارا اسٹینڈرڈ لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اب ادھر جانا ہے تو اس طرح کے کپڑے ہونے چاہیے، یہ گفٹس ہونے چاہیے، تو یہ ڈیفیکلٹ بنا دیا لائف کو. ہسبینڈ میں پریشر آ جاتا ہے، وہ کیسے میٹ کریں ان چیزوں کو. تو بیوی کو پتا چلے یہ انکم ہے، یہ نہیں میٹ ہو سکتی، تو بس پھر اس کے مطابق ڈیسیزنز ہوں گے، اور یہ ہسبینڈ ڈیسیزنز لے گا کہ کیا کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. اگلی چیز والدین کے حقوق میں چند باتیں، یعنی کہ جو وائف کے والدین ہیں، تو اب بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ وائف سے، وائف اپنے پیرنٹس کو ہفتے میں ایک بار ملنے جائے یا وہ ملنے آ سکتے ہیں، تو ہفتے میں ایک بار یہ مطلب کہ ریکمینڈیڈ ہے. اور شوہر کو بھی اتنا اجازت دینی چاہیے، اتنا الاؤ کرنا چاہیے، اتنا فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن رات رہنا نا یہ ہسبینڈ کی مرضی پہ ہوگا. اگر ہسبینڈ کہ آپ نے رات وہاں نہیں رہنا تو اب وہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح پیرنٹس ہسبینڈ کے، وائف کے پیرنٹس ملنے آئے لڑکی کے گھر میں، ان کا اس گھر میں رات رہنا ہسبینڈ کی ڈیسیزن پہ ہوگا. اگر وہ ناپسند کرتا ہے ان کا رات ادھر رہنا تو نہیں رہا جائے گا. یہ ہے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، تو اس میں اس کو اوبے کیا جائے گا. اور اوبے جب کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی ایسے ڈسپیکٹ شو بھی نہیں کیا جائے گا، ناراض ہو کے بیٹھ جانا یا گلہ شکوے کرنا. تو یہ نہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا میرے پیرنٹس کو، یہ کیوں مجھے کیوں ایسے کہہ دیا، کیوں منع کر دیا ادھر رات رہنے سے وغیرہ. اور دوسرا اپنے پیرنٹس کی خدمت سٹل جتنی ہو سکے گی وہ کرتی رہے گی، لیکن اوبے کرنے کے حوالے سے میں ذکر کیا تھا، اگر ڈفرنس اوپینین ہو، پیرنٹس ایک بات کہہ رہے ہیں، شوہر ایک بات کہہ رہے ہیں، تو شوہر کو اوبے کیا جائے گا، اپنے پیرنٹس کو اوبے کیا جائے گا. اور اگلی چیز کہ اگر پیرنٹس ڈیپینڈنٹ ہو، پہلے تو ایز اے جنرل میں رول بتا دوں کہ پیرنٹس اگر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں تو بچوں پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کو کچھ دے، یعنی ان کو فائنینشلی کچھ سپورٹ کریں، یہ ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے شریعت کی طرف سے، دین کی طرف سے. اگر پیرنٹس انڈیپینڈنٹ ہو ساری زندگی کے لیے، بوڑھے بھی یہ پیرنٹس انڈیپینڈنٹ ہیں، کماتے ہیں یا امیر ہیں، تو بچوں کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں فائنینشلی سپورٹ کرے، کچھ ان کو دے دیں. لیکن اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، تو اب سارے بچوں کی ذمہ داری ہے. اس میں لڑکے لڑکی برابر ہیں، بیٹے بیٹی برابر ہیں، سب پہ ذمہ داری آ جاتی ہے فائنینشلی سپورٹ کرنے کی. تو ہو سکتا ہے ان کی، اس کے پیرنٹ لڑکی کے انڈیپینڈنٹ نہ ہو فائنینشلی، تو ہو سکتا ہے اس پہ مالی ذمہ داری ہو کہ انہیں سپورٹ کرے، تو اب وہ کرے گی اپنے پیرنٹس فائنینشلی سپورٹ. صرف بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ان جنرل ہمارے معاشرے میں بیٹے لیتے ہیں ذمہ داری, لیکن شریعت کے اندر سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو وہ سپورٹ کرے گی لڑکی. اسی لیے آگے میں ذکر کروں گا, شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو صرف کپڑے اور گھر اور روٹی وغیرہ کا اہتمام نہ کرے کھانے وغیرہ کا, بلکہ علیحدہ سے کچھ دیا کرے, جیب خرچ جسے کہتے ہیں, پاکٹ منی جسے کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی نیڈز بھی ہوتی ہے جو اس کو پورا کرنی ہوتی ہے. لیکن شوہر سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتی کہ میرے پیرنٹس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں فائنینشلی, تو آپ ہیلپ کریں. نہیں, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس پہ ناراض بھی نہیں ہوا جا سکتا. جب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, تو اس پہ شامل ہے کہ اسے ناراض نہیں ہوا جائے گا, اسے اس کے بارے میں ایمفسائز نہیں کیا جائے گا. اور آخری جو تیسرا رشتہ ہوتا ہے, تین رشتے مینلی ہیں, شوہر کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, دوسرا سسرال والوں کے ساتھ, تو اس میں مینلی رسپیکٹ دینا اور ریکمینڈیڈ ہے ان کی خدمت کرنا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا کہ سسرال والوں کی خدمت کرنا عورت کے ذمہ نہیں ہے, واجب ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ معاشرہ حسن معاشرت ہے, کسی بھی بڑے کی بوڑھے کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور خدمت کی جاتی ہے, تو اس میں ساس سسر بھی پیرنٹس کی طرح ہے, تو ان کی بھی کی جائے گی. یہ اس کا احسان ہوگا اس لڑکی کا. لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر رہی, تو اس کو کوئی آبجیکٹ نہیں کرے گا کہ تم کیوں نہیں کر رہی, اور شوہر اس وجہ سے ناراض نہیں ہو سکتا تو میں پیرنٹس کی خدمت کیوں نہیں کرتی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, ڈیوٹیز رائٹ اپنی پسند سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرمن کیے ہوئے, ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اور یہ اگر ڈھل جائیں تو کیسے معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ کے اندر جو بیٹا ہے اس کی کیا تربیت کرنی ہے, اس کے متعلق انشاءاللہ ذکر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹیچنگز کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکی آپ کے لیے ہیں. یا اللہ, آپ پیارے مسکین بندے بنی آپ کے در پہ حاضر ہیں. یا اللہ پاک, شرمندگی شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں کہ یا اللہ پاک اتنے خوبصورت دین کو دیکھ کے کہاں گھومتے رہے, کہاں بھٹکتے رہے. یا اللہ پاک, پوری دنیا کو یہ راستہ دکھانا تھا لیکن خود ہی راستہ کھو بیٹھے. یا اللہ, شرم ساری ہے. یا اللہ پاک, اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے ہمارے. یا اللہ, گناہوں کو غلطیوں کو معاف کر دیجئے, آپ کے حق جو ضائع ہوئے معاف کر دیجئے, آپ کے بندوں کے حق جو ضائع ہوئے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ, جو گناہ بھی صغیرہ یا کبیرہ ہم سے ہو گیا ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ, ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے, ہر قسم کی مشکل پریشانی غم کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک, ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما, عافیت کے ساتھ ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا, عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے گا. یا اللہ پاک, اپنی رحمت سے ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے ان کو مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ پاک, خصوصاً ہمارے بھائی کے بھائی بیمار ہیں, یا اللہ پاک ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ, جن کے بھی عزیز و قارب بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک, پوری انسانیت پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے, خصوصاً مسلمانوں پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے, اس میں بھی بالخصوص زیادہ ملک پاکستان پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے, ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ پاک, جو بھی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما, ان شروع سے پناہ مانگی ان شروع سے پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وبرحمتك يا أرحم الراحمين.